حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب حیات مسلمین سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. روح دوم تحصیل و تعلیم علم دین، یعنی دین کا سیکھنا اور سکھلانا. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے ان میں یہ چیزیں بھی ہیں، ایک علم دین جو سکھلایا گیا ہو، یعنی کسی کو پڑھایا یا مسئلہ بتلایا ہو اور اس علم کو پھیلایا ہو، مثلا دین کی کتابیں تصنیف کی ہوں یا ایسی کتابیں خرید کر وقف کی ہوں یا طالب علم کو دی ہوں یا طالب علموں کو کھانے کپڑے کی مدد دی ہو جن سے علم دین پھیلے گا، اور یہ بھی مدد دے کر اس پھیلانے میں ساجی یعنی مددگار ہو گیا، اور دوسرے نیک اولاد جس کو چھوڑ کر مرا ہو، اور بھی کئی چیزیں فرمائیں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کسی اولاد والے نے اپنی اولاد کو کوئی دینے کی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب یعنی علم سے بڑھ کر ہو. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو شخص تین بیٹیوں کی یا اسی طرح تین بہنوں کی عیالداری یعنی ان کی پرورش کی ذمہ داری کرے، پھر ان کو ادب علم سکھاوے اور ان پر مہربانی کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے فکر کر دے، یعنی ان کی شادی ہو جائے جس سے وہ پرورش سے بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے گا. ایک شخص نے دو کی نسبت پوچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو میں بھی یہی فضیلت ہے. ایک شخص نے ایک کی نسبت پوچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میں بھی یہی فضیلت ہے. یہ حدیث مشکات سے لی گئی ہیں. فائدہ، ان حدیثوں میں اور اسی طرح بہت سی حدیثوں میں علم دین اور تعلیم دین یعنی دین کے سیکھنے اور سکھلانے کا ثواب اور اس کا فرض ہونا مذکور ہے. اصل سیکھنا اور سکھلانا تو وہی ہے جس سے آدمی عالم یعنی مولوی بن جائے، مگر ہر شخص کو نہ اتنی ہمت اور نہ اتنی فرصت. اس لیے میں دین سیکھنے اور سکھلانے کے آسان طریقے بتلاتا ہوں جس سے عام لوگ بھی اس فرض کو ادا کر کے ثواب حاصل کر سکیں. تفصیل ان طریقوں کی یہ ہے. نمبر ایک، جو لوگ اردو حروف پہچان سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں یا آسانی سے اردو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں تو وہ ایسا کریں کہ اردو زبان میں جو معتبر کتابیں دین کی ہیں جیسے بہشتی زیور اور بہشتی گوہر اور تعلیم الدین اور قصد السبیل اور تبلیغ دین اور تسہیل المواعظ کے سلسلے کے واعظ جتنے مل جائیں، ان کتابوں کو کسی اچھے جاننے والے سے سبق کے طور پر پڑھ لے، اور جب تک کوئی ایسا پڑھانے والا نہ ملے ان کتابوں کو خود دیکھتا رہے، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے یا کچھ شبہ رہے وہاں پینسل وغیرہ سے کچھ نشان کر دے، پھر جب کوئی اچھا جاننے والا مل جائے اس سے پوچھ لے اور سمجھ لے، اور اس طرح جو حاصل ہو وہ مسجد یا بیٹھک میں بیٹھ کر دوسروں کو بھی پڑھ کر سنا دیا کرے، اور گھر میں آ کر اپنی عورتوں اور بچوں کو سنا دیا کرے. اسی طرح جنہوں نے مسجد یا بیٹھک میں سنا ہے وہ بھی اس کو اپنے دھیان میں چڑھا کر جتنا یاد رہے اپنے گھروں میں آ کر گھر والوں کو سنا دیا کرے. نمبر دو، اور جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے وہ کسی اچھے لکھے پڑھے سمجھدار آدمی کو اپنے یہاں بلا کر اسے اسی طرح وہی کتابیں سن لیا کریں اور دین کی باتیں پوچھ لیا کریں. اگر ایسا آدمی ہمیشہ رہنے کے لیے تجویز ہو جاوے تو بہت ہی اچھا ہے. اگر اس کو کچھ تنخواہ بھی دینا پڑے تو سب آدمی تھوڑا تھوڑا چندے کے طور پر جمع کر کے ایسے شخص کو تنخواہ بھی دے دیا کریں. دنیا کے لیے بے ضرورت کاموں میں سینکڑوں ہزاروں روپے خرچ کر کر دیتے ہو اگر دین کی ضروری بات میں تھوڑا سا خرچ کرو تو کوئی بڑی بات نہیں، مگر ایسا آدمی ہو جو تم کو دین کی باتیں بتلاوے، اور ایسی کتابیں اپنے عقل سے تجویز مت کرنا بلکہ کسی اچھے اللہ والے عالم سے صلاح یعنی اس مشورہ کر کے تجویز کرنا. نمبر تین، ایک کام یہ پابندی سے کریں کہ جب کوئی کام دنیا کا یا دین کا کرنا ہو جس کا اچھا یا برا ہونا شرع سے نہ معلوم ہو، اس کو دھیان کر کے کسی اللہ والے عالم سے ضرور پوچھ لیا کریں، اور وہ جو بتلا دے اس کو خوب یاد رکھیں، اور دوسرے مردوں اور عورتوں کو بھی بتلا دیا کریں، اور ایسے عالم کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو تو اس کے پاس خط بھیج کر پوچھ لیا کریں، اور جواب کے واسطے ایک لفافے پر اپنا پتہ لکھ کر یا لکھوا کر اپنے خط کے اندر رکھ دیا کریں، کہ اس طرح سے جواب دینا اس عالم کو آسان ہوگا اور جلدی آوے گا. نمبر چار، ایک اس بات کی پابندی رکھیں کہ کبھی کبھی اللہ والے عالموں سے ملتے رہیں، اگر ارادہ کر کے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر اتنی فرصت نہ ہو اور ایسا عالم بھی پاس نہ ہو جیسے گاؤں والے ایک طرف پڑے رہتے ہیں، تو جب کبھی شہروں میں کسی کام کو جانا ہو اور وہاں ایسا عالم موجود ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ جایا کریں، اور کوئی بات یاد آ جائے تو پوچھ لیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ شعر میرے دادا شیخ العربی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کی. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم جل
دنیا میں بھلا کیا پائیں گے پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے آتا ہے مجھے جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑپائیں گے کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے جائے گی کبھی بالائے پلک تا عرش بری جائے گی کبھی آہیں دل کی بالائے پلک تا عرش بری یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب زو جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب زو پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے جب پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے بلبل کو نہ تو کر اے ناداں بندے سکوت و خاموشی بلبل کو نہ تو کر اے ناداں پابندے سکوت و خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے جب جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئے گے. تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتڑی رہنے دو. تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتڑی رہنے دو. کل خون شہادت میں لتڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. کل خون شہادت میں لتڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بافیض پیر ہدا. اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بافیض پیر ہدا. امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درمان پائیں گے. امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درمان پائیں گے.
نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج الحمدللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی صحت بہت بہتر ہے الحمدللہ. جمعہ کا بیان بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا. اسی طرح عصر کے بعد ایک مجلس تھی وہ بھی کی الحمدللہ. تو ابھی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے میں حاضر ہوا ہوں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے تاکہ خدا نہ خواستہ مزید طبیعت کچھ ناساز نہ ہو جائے. حضرت والد صاحب کے حکم سے ان کی دعاؤں سے حاضر ہوا ہوں. شیخ العرب والا جم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واعظ کچھ دن سے ہم پڑھ رہے ہیں, اسی سے پڑھ کر میں سنا رہا ہوں. ابھی دیکھو بھائی, چین سے رہنا چاہتے ہو یا پریشانی سے؟ بتاؤ, ہم لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں یا پریشان؟ خوش. تو خوشی کا خالق کون ہے؟ اللہ. اور خوش رکھنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو. تو ایسے قدرت والے مالک کو ناراض کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جو آسمان والے مالک کو خوش رکھتا ہے وہ زمین پر خوش رہتا ہے, اور جو آسمان والے کو ناراض کر کے چوری چھپے حرام لذت کو اپنے دل میں درامت کرتا ہے واللہ اس کے چہرے پر لعنتیں برستی ہیں, اس کے قلب میں ہزاروں غم اور پریشانیاں رہتی ہیں, دیکھنے سے شیطان معلوم ہوتا ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ ان کو پتا چل جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص بد نظری کر کے آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا, کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رسوا نہیں کرتے. اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت بھی فرما دی, جس کو نصیحت کی اس کو پتا بھی چل گیا, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہی نہیں چلا کس کو نصیحت کی ہے. یہی بات ہمارے بزرگوں نے اختیار کی کہ نصیحت کس طرح کرنی چاہیے. کبھی کبھار سب کے سامنے بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن کسی کا عیب جو ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتے ہیں. جو یہ بتاتا پھرے کہ کسی نے خط میں اپنی بیماریاں لکھی روحانی بیماری، اب وہ یہ بتاتا پھرے کہ یہ آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے، فلاں اس گناہ میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے سے اگر نسبت حاصل بھی ہے تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ نسبت بھی چھین لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی گناہگار کو ہار دلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اس کے گھر میں رسوا فرما دیتے ہیں. مجرم ہے، اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے، کتنا بھی کوئی گناہگار ہے، چاہے سود میں مبتلا ہو، چاہے رشوت میں مبتلا ہو، چاہے ملاوٹ، دھوکا، زنا، شراب، جتنے گناہ ہیں بڑے بڑے ان میں کوئی مبتلا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے. ہمارے ذمے نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے گاتے پھریں کہ یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے. تو جو اللہ والے ہیں، مشائخ ہیں، تربیت کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی حالات سے اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی یقینی بات ہے نہیں اور پتہ چل بھی گیا تو وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتے، خود اس کو نہیں کہہ سکتے جب تک اس کو خود کو اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو. اور حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ تجربہ ہو جاتا ہے. جس طرح ماہر حکیم جو ہوتے ہیں وہ نبض پکڑتے ہیں اور بیماریوں کا اندازہ ان کو ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو یہ کیا غیب کا علم ان کو ہے؟ نہیں، یہ تربیت ہے، ان کا علم ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے کہ دو عالم میرے پاس لاؤ، ایک اللہ والوں کا فیض یافتہ، صحبت یافتہ ہو، اور دوسرا صرف علم حاصل کیا ہوا ہو. فرمایا میں 5 منٹ میں گفتگو کر کے بتا دوں گا کون صحبت یافتہ ہے، کون غیر صحبت یافتہ ہے. 5 منٹ حکیم الامت ایسے ہی نہیں تھے. تو اللہ والوں کو پتا چل جاتا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، ان کو ظاہر نہیں کر سکتے کہ تم اس گناہ میں مبتلا ہو جب تک خود اس کو فکر نہ ہو. تو دیکھنے سے شیطان معلوم ہوتا ہے. آج تک میں نے غیر اللہ سے دل لگانے والے کو چین سے نہیں پایا، آج تک میں نے غیر اللہ سے دل لگانے والے کو چین سے نہیں پایا. میری عمر، حضرت والا فرما رہے ہیں، میری عمر 65 سال ہو گئی اس وقت جب یہ باز تھا، میری عمر 65 سال ہو گئی. پنجاب میں جس کو، پنجابی میں جس کو پینٹ کہتے ہیں، ہم نے کسی کو چین سے نہیں پایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ظالم نفس اتنا مردہ، اتنا احمق، اتنا گدھا ہے کہ بار بار آزما چکا ہے کہ گناہوں سے عذاب الہی میں مبتلا ہوتا ہے، مگر پھر بھی یا تو دلدل سے نکلنا نہیں چاہتا، یا تو دلدل سے نکلنا نہیں چاہتا، یا نکلنا چاہتا ہے تو کم ہمتی سے نکل نہیں پاتا. فرمایا جو مریض اپنے مرض پر عاشق ہو جائے اس کو کبھی صحت ہو سکتی ہے؟ اپنے مرض کو بیان ہی نہ کرے ڈاکٹروں سے. فرمایا ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں گے، ہمارا دوست کوئی حکیم یا ڈاکٹر ہے، تو وہ ہمیں سموسہ، کباب، ٹکا، پراٹھا کھلائے گا. اگر ہمارا پیٹ خراب ہے ہم نے نہیں بتایا، وہ تو کھلاتا رہے گا، لیکن جب ہم نے بتایا کہ آپ ہمیں یہ کھلا رہے ہیں، میرا تو پیٹ خراب ہے، اب وہ کڑوی دوائیاں کھلائے گا، کڑوی دوا کھلائے گا. تو فرمایا شیخ کے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں اگر دوستی نبھانے آئیں گے تو شیخ بھی دوستی نبھاتا ہے، وہ بھی تربیت پہ نہیں کرے گا، لیکن جو تربیت کے لیے آتا ہے، نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پر لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پر لایا ہوں، مٹا دیجئے، مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، پھر اس کو رگڑا لگتا ہے، پھر اس کو تربیت ہوتی ہے. لیکن شیخ بھی ہر ایک کو ڈانٹتا نہیں ہے جس کے بارے میں 100% یقین ہو کہ یہ نہیں بھاگے گا. جن لوگوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب کو کتنا ڈانٹتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ پڑتی تھی، کیونکہ حضرت والا کو یقین تھا کہ یہ بھاگنے والا نہیں ہے، چاہے میں کتنا بھی ڈانٹوں یہ نہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت والا کے دائیں ہاتھ میں فالش تھا تو بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر کہتے تھے آپ کو مکہ ماروں میں، پورا منہ سرخ ہو جاتا تھا حضرت والا کا، لیکن وہ حضرت میر صاحب ہی تھے جو حضرت والا کی باتیں برداشت کی. اللہ تعالیٰ نے کیسا کام لیا، حضرت والا کی جتنی باتیں تھیں وہ امت تک حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچائی. کتنا صدقہ ہے حضرت والا کا، تو ہے ہی ہے صدقہ جاریہ، لیکن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ جاریہ. ساری ساری رات بیٹھتے بیٹھتے اور حضرت والا کے مواعظ لکھتے رہتے تھے، آخری دم تک، جب تک آپ بالکل آخری دم تک آپ مفتی انوار صاحب سے پوچھئے کہ کس طرح وہ باتیں لکھواتے رہتے تھے اور کس طرح باتوں کو نوٹ کیا، سفر ہے تو حضرت والد صاحب نے فرمایا اگر ہم وہ سفر کی کیسٹیں سن لیں ہمیں اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ حضرت میر صاحب بھی تھے جنہوں نے بتایا یہ بیان یہاں ہوا، پھر یہ معاملہ ہوا، پھر یہ معاملہ ہوا، ہر سفر میں تقریباً حضرت والا کے ساتھ رہے ہر سفر میں، تو ساری ساری رات حضرت والا کی باتیں لکھنا، پھر ان کو ریکارڈ کرنا، پھر ان کو دوبارہ لکھنا، ایک ایک واس کو کتنی کتنی دفعہ پڑھنا ایک ایک واس کو تاکہ اس میں غلطیاں نہ رہ جائیں۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں، ایک ایک کر کے اللہ والے جا رہے ہیں، اور اب تو اور زیادہ تیزی آ گئی ہے، پورے ہندوستان میں آپ دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، ایک ایک کر کے اللہ والے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مگر پھر اب تو ایک آدمی ہے جو بیماری پر عاشق ہو گیا ہے، اس گناہ سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور دوسرا وہ ہے جو نکلنا تو چاہتا ہے لیکن ہمت نہیں کر پا رہا، ہمت نہیں کر رہا۔ فرمایا ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے حالات اپنے شیخ کو لکھ کر دے دیں، ہمت کریں۔ حضرت والا فرماتے تھے تین کام کرو، کبھی پانچ کام، کبھی چار کام، کبھی تین کام، انشاءاللہ اللہ والے بن جاؤ گے۔ ایک دفعہ فرمایا تین کام کر لو، اللہ والے بن جاؤ گے۔ نمبر ایک، جو اللہ نے ہمت دی ہے گناہ چھوڑنے کی، اس ہمت کو استعمال کرو۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اے اللہ آپ نے مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے، مجھے اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا کر دیجئے۔ نمبر تین، کسی اللہ والے سے دعا کرا لو کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے ہمت دی ہے میں وہ ہمت استعمال کر لوں۔ تو آخر یہ نفس گناہوں کے دلدل سے کیسے نکلے گا؟ دلدل میں دو دفعہ دل ہے نا، ایسے ہی دل جب کسی اللہ والے کے دل سے جوائنٹ بیوستہ وابستہ سربستہ آشفتہ ہو جائے گا تب پھر گناہوں کی دلدل سے نکل جائے گا انشاءاللہ، مگر اس کے لیے ہمت بھی کرے اور ارادہ بھی ہو، کیونکہ اگر ہمت اور ارادہ نہیں کرے گا تو خانقاہوں میں بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ فسق کرتا ہے دور منزل سے، گناہ نافرمانی فسق کرتا ہے دور منزل سے، پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی۔ کتنا ہی بڑا پیر ہو، پورے اپنے زمانے کا سب سے بڑا شیخ ہو، لیکن اگر ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں تو ہم منزل نہیں پا سکیں گے۔ دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے بڑا کوئی مربی، کوئی معلم، کوئی استاد، کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ یزکیہم تزکیہ کرتے تھے، حضور کی صحبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور حضور کی صحبت میں عبداللہ بن ابی بھی بیٹھتا تھا، وہ منافقوں کا سردار ہوا، وہ منافقوں کا سردار ہوا، منافق تھے، حضور کی مجلسوں میں آتے تھے لیکن کیا حال تھا، پھر جا کر آپس میں مشورے کرتے، ستاتے تھے، طرح طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ کیوں؟ خود ارادہ نہیں کیا تھا، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ ہم نکلیں۔ فرمایا حضرت والا نے کہ منافق کہتے تھے سمعنا اسینا، ہم نے سن لیا لیکن نافرمانی کریں گے، آپ کی بات مانیں گے نہیں، اور صحابہ نے کیا کہا؟ سمعنا و اطعنا، سن لیا اطاعت کریں گے۔ کیسی کیسی قربانیاں دیتے تھے، کیا کیا محبتیں تھیں صحابہ کی۔ ایک دفعہ غالباً غزوہ بدر کا موقع تھا، تو فرمایا صحابہ نے، حضور نے فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ تو جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، لیکن حضور چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے، تو ایک انصاری صحابی اٹھے اور کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ ان کو یہ کہیں کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جائیے جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں حکم کیجئے کرنا کیا ہے، ہم جس جگہ آپ فرمائیں گے وہاں جا کر لڑیں گے۔ سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے خود چاہے جیسی ہی حالت میں کیوں نہ ہوں۔ واقعات بھرے ہوئے ہیں اس کے، کیسی کیسی قربانیاں دیں، ارادہ تھا۔ تو جب حضور کی صحبت میں رہ کر منافقوں کا کام نہیں بنا، کیونکہ حضرت والا فرماتے تھے کہ انہوں نے اپنا 6 فٹ 5 فٹ کا جسم تو دے دیا لیکن 2 چھٹان کا دل نہیں دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ اس دل پر اپنا باغ نبوت لگا دیجئے، اس پر ہمارے دل سے گناہوں کو نکال کر، شرک بدعات کو نکال کر اپنی محبت سنتوں کی اتباع ڈال دیجئے۔ فائدہ نہیں ہوا، منافقوں کے منافق رہے، کیسا نقصان پہنچایا، اور صحابہ کامیاب ہو گئے۔ پورا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ صحابہ کے بارے میں آیت نازل کر دی، کسی کا کہیں پر رضی اللہ عنہم و رضو عنہ آ رہا ہے, کبھی جو آیت پڑھ سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ آ رہی ہے, کبھی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار آ رہا ہے, کبھی اولئک ہم المفلحون آ رہا ہے, کہیں آ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ, ایمان کا نمونہ صحابہ ہیں, ان کی طرح ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے صحابہ, ان کا ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دیا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, فلا پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے, صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ. تو یہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچائیں, اس لیے آج لوگ صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جس ذریعے سے دین ان تک پہنچا ہے اس ذریعے کو ہی غلط ثابت کر کے دکھا دو, نعوذ باللہ من ذالک, انہی بتومتیں لگا کر انہی کے بارے میں بکواسات کر کے تاکہ دین کی جو بنیاد ہے وہی ختم ہو جائے. ایک سعودی عرب میں حرم میں مکہ میں ایک بزرگ ہوتے ہیں مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا کہ بڑی پیاری مثال دی, فرمایا کہ دیکھو اگر ایک ڈاکٹر آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں آپ نے کہاں سے پڑھا, تو وہ پاکستان کے کسی میڈیکل کالج کا نام لے لیتا ہے. اچھا ایک آتا ہے کہ میں نے باہر ملک کے کسی بڑے میڈیکل کالج سے پڑھا ہے, اور وہ فلان جانا جو مشہور پروفیسر ہے جس کو بڑی مہارت ہے میں نے اس سے پڑھا ہے, تو اس کی اہمیت بڑھ جائے گی نا. ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں مدرسہ جو دنیا بھر میں مشہور ہے میں نے وہاں پر فلاں استاد سے پڑھا ہے, تو اہمیت بڑھ جائے گی نا. تو فرمایا دیکھو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صحابہ کے استاد کون تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا مدرسہ کون سا تھا, صفہ کا, اصحاب الصفہ کا چبوترہ مدینہ شریف یا حرم مکہ, یہ ان کا مدرسہ تھا. استاد کون ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا نصاب کیا تھا, لا ریب فی, کتاب قرآن جس میں کوئی شک نہیں, یہ ان کا نصاب ہے. ان کا یہ کامیاب تھے یا نہیں تھے, جگہ جگہ آپ دیکھیں اولئک ہم المفلحون, ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی اولئک ہم المفلحون رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ان کا امتحان کس نے لیا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ان کا امتحان خود اللہ تعالیٰ نے لیا. تو فرمایا جن کے استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو, جن کا مدرسہ مدینہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا حرم مکہ ہو, جن کا نصاب قرآن ہو, جن کا امتحان لینے والا اللہ ہو, جو ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ یہ کامیاب ہیں, تو فرمایا ان کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنا کہ کہاں کا انصاف ہے. اللہ تعالیٰ آج دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی ممتحن آ جائے, کوئی ایگزام لے لے, تو اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس سے کوئی بات رہ جائے, سامنے والا غلطی کرے اور وہ پکڑ نہ سکے, لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے, اللہ نے کامیاب کیا ہے. تو فرمایا ہم کون ہیں ان کو برا بلا کہنے والے. تو یہ صحابہ تھے جن کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا, احادیث پہنچی. مگر اس کے لیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ فسق کرتا ہے دور منزل سے, پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی, کتنا ہی بڑا کوئی پیر ہو, کتنے ہی لوگ اس کے پاس آ کر صاحب نسبت بن رہے ہوں, لیکن جب تک میں اور ہم ارادہ نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نہیں ملے گی. کیونکہ اگر ہمت اور ارادہ نہیں کرے گا تو خانقاہوں میں بھی اصلاح نہیں ہو سکتی, اصلاح کے لیے ارادہ شرط ہے. اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ عدم قصد نظر کافی نہیں ہے, قصد عدم نظر ضروری ہے کہ ارادہ کر لو ہمیں کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے. ایک آدمی خالی و ذہن ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے, موٹر پر جا رہا ہے, تو وہ یقیناً بد نظری میں مبتلا ہوگا, کہیں یعنی بد نظری کا ارادہ نہیں ہے لیکن فکر نہیں رکھ رہا, کہیں نہ کہیں نظر پڑی جائے گی, اگرچہ ہٹا بھی لے گا پھر بھی اس کا نفس کچھ نہ کچھ حرام لذت چرا لے گا. اس لیے قصد عدم نظر کرو, ارادہ کرو کہ ہمیں غیر اللہ پر نظر نہیں ڈالنی ہے. ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاف کیجئے گا, میرا آپ کو تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, بے خیالی میں چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی. حضرت فرماتے ہیں یہ کافی نہیں, عدم قصد ایذا کافی نہیں، قصد عدم ایذا ہونا چاہیے، ارادہ کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ کرو، اپنے نفس کو آزاد سانڈ کی طرح بریک لوز کر کے مت چلو. کار پر آدمی چلتا ہے تو کتنا خیال رکھتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، بس سمجھ لو کہ یہ ہمارے نفس کی کار اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے، اس کا خیال رکھو. تو دنیا سے تو دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے اس وقت مجھے آپ لوگوں کو تین جملے سنانے ہیں جو پہلے گزر چکا. حضرت والا نے فرمایا کہ میرے بزرگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تین جملے عطا کیے ہیں تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. کیونکہ پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی محبت نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کمانا منع نہیں. ابھی آگے حضرت والا فرمائیں گے کسی کتاب میں کہ دنیا ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، تجوری میں ہو، لیکن دل کے اندر نہ ہو بس. باقی مال اگر آ جائے، دولت ہے، اللہ نے جائیداد دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، گاڑی دی ہے، منع نہیں. تین جملے سنانے ہیں. کیونکہ جس کا دل دنیا میں پھنس گیا اس کو ساری دنیا کے مرشدین ہدایت نہیں دے سکتے، اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. من احب الدنیا لا يهديه جميع المرشدين ومن تركها لا يفسده جميع المفسدين. مرقات مشکا کی شرح مرقات میں ہے. محدث عظیم مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے دل میں دنیا کی محبت گھس گئی تو اس کو سارے مرشدین مل کر بھی ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس نے دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا ساری دنیا کے گمراہ کرنے والے اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. اب وہ تین جملے غور سے سنیے گا، یہ آسمانی مضمون ہے، ان کی قدر کرو. جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا. جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا. یہ جملے انشاءاللہ آپ کو خود بتائیں گے کہ ہم یہاں اس زمین سے نہیں نکلے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ میرے پینے کو سن لو دوستوں، آسمانوں سے میں اترتی ہے. میرے پینے کو سن لو دوستوں، آسمانوں سے میں اترتی ہے. ہم کہیں اوپر آسمان سے آئے ہیں، یہ میرے مالک کی عطا ہے. پھر وہی بات عرض کرتا ہوں کہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. یہ مضامین جو عطا ہوتے ہیں یہ بھی بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. یہ میرا شعر نہیں ہے، مگر شعر کسی کا بھی ہو، اسلام ہی کا گمشدہ سرمایہ ہے. کیا مطلب؟ کہ جس کا اللہ نے کام بنایا ان کے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے کام بنایا ہے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے شیخ ہوں، دعائیں لے لے اپنے بڑوں کی، ان کی آہ سے، فرمایا ان کی آہ سے بچ جائیں. یہ ایسے رشتے ہیں کہ اگر بلا ارادہ بھی ان کو تکلیف پہنچ جائے، بلا ارادہ بھی ان کو تکلیف پہنچ جائے تو بھی یہ نقصان سے خالی نہیں. ایک واقعہ آج ہی پڑا، بڑا عجیب واقعہ ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، میرے شیخ نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا. آج ایک واقعہ پڑا ہے، یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ غالباً مفتی رفیع عثمانی صاحب یا مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے. فرماتے ہیں غالباً مفتی رفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے، مجھے یاد ہے کہ دیوبند میں جب میری عمر تقریباً 12 سال تھی، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی عمر 12 سال، ایک دن فجر کی نماز کے وقت سخت آندھی، موسلہ دار بارش اور گرج چمک کی بنا پر والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب مسجد تشریف نہ لے جا سکے. یہ شرعی عذر ہے، آندھی چل رہی ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، تیز بارش ہو رہی ہے، کسی کو خطرہ ہو تو وہ اس وقت اپنے حالات بتا کر کیا کہاں گھر ہے، کیا حالات ہیں، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. جو حالات میں نے بتائے، خوب بارش ہے، اندیشہ ہے کہ مجھے نقصان پہنچ جائے گا، کرنٹ کا معاملہ، کوئی بھی وجہ ہو، تو مفتی شفیع صاحب نہیں گئے، نماز گھر میں ادا فرمائی. ادھر دادا ابا جو مسجد کے عاشق اور نماز با جماعت کے شیدائی تھے، اسی حالت میں پینچے چڑھا کر مسجد کی جانب روانہ ہو گئے، اور والد ماجد کو بارش کی وجہ سے ان کے جانے کا پتہ نہ چل سکا. دادا ابا جب مسجد پہنچے تو دیکھا بجز مؤذن کے کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے. خیر مؤذن کے ساتھ دو آدمیوں کی جماعت ہوئی. اب دیکھیے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. کتنا علم تقوی پوری دنیا میں ان کے شاگرد کیا 70,000 سے زیادہ تو حضرت نے فتاوی لکھے, پھر معرف القرآن جواہر الفقہ پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے کیا علم عطا کیا تھا. لیکن اپنے ابا کا ادب دیکھیے, والد کا ادب دیکھیے. آج ہمارے والد ہمیں ایک آدمی کے سامنے ڈانٹ دیں تو میری بے عزتی کر دی, سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا, یہ ایسے ہی نہیں بنے. خیر مؤذن کے ساتھ دو آدمیوں کی جماعت ہوئی. بعد نماز جب دادا ابا گھر لوٹنے لگے تو سب محلے والوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر ساتھ لیتے ہوئے سخت غصے میں گھر پہنچے اور والد صاحب کو بلا کر سب کے سامنے اس قدر ڈانٹا کہ والد صاحب اور سب محلے والے دم بخود رہ گئے اور فرمائے, افسوس سے مجھے اپنی زندگی میں ایسا دن دیکھنا پڑا جس کی مجھ کو تم سے توقع نہ تھی. آج دیکھیں کوئی گناہ نہیں ہوا تھا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, لیکن ابا کا میرے جیسا ہمارے جیسا کوئی ہوتا, ابا گنجائش تھی, شریک مسئلہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے, مشکات کی حدیث ہے, تو اگر اس کے والدین حیات ہیں دونوں خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کے دو دروازوں کو کھول دیتے ہیں, ایک خوش ہے ایک حیات ہے تو جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر دونوں حیات ہیں دونوں ناراض ہیں تو جہنم کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ایک حیات ہے اور وہ ناراض ہیں تو جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام کو جزائے عظیم عطا فرمائے. ایسے موقعوں پر سوالات نہیں کرتے تھے بہت زیادہ, کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح قوم کی طرح نہیں تھے کہ بار بار حضرت موسیٰ سے سوال کریں پھر گائے کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو فلاں کیا ہو یہ کیا ہو, بس جو حکم آیا لبیک. لیکن بعض مرتبہ جب انہوں نے سوال کیے ہیں کیا حکمتیں بھری ہوئی تھی. صحابہ اگر سوال نہ کرتے تو آج ہم کہتے ہاں اب میں سوال پہلے عرض کرتا ہوں. ایک صحابی نے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے والد صاحب مجھ پر یا والدین ہم پر ظلم کریں تو. کیا زبردست سوال ہے. تین مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا, اگرچہ وہ ظلم کرے اگرچہ وہ ظلم کرے اگرچہ وہ ظلم کرے. اب اگر یہ صحابہ سوال نہ کرتے تو لوگ بڑے بڑے سے مسئلے نکال دیتے کہ یہ اس وقت ہے جب والدین حق پر ہوں, جب والدین حق پر نہ ہوں پھر یہ باتیں نہیں ہیں, ہم تو حق بات والد صاحب کو کہہ رہے تھے. ارے والد اگر فاسق ہو یا بدعتی ہو یہ تو دور کی بات. قرآن پاک میں آتا ہے اگر والد مشرک ہو وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا تمہیں شرک پر مجبور کرتا ہو فَلَا تُطِعْهُمَا, ان کی بات نہیں ماننا. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا بھی معاملات میں ان کے ساتھ اپنی حسن سلوک سے پیش آنا ہے. ایک صحابیہ یا صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری والدہ ہیں جو مشرکہ ہیں میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں, فرمایا حسن سلوک سے پیش آؤ. آج ہم کہتے ہیں میرے والد صاحب کی داڑھی نہیں, میں نے ان کو سمجھاتا رہا وہ ناراض ہو گئے میں بھی سامنے غصہ ہو گیا, وہ دین کی بات نہیں مان رہے تھے. یہ ہمارے حالات ہیں آج. اپنے والد کے ہم مفتی اور شیخ بننے کی فکر کرتے ہیں, اپنی والدہ کے کہ ہمیں بڑا علم ہے, لیکن یہاں پر مفتی اعظم ہیں, دارالعلوم دیوبند کے مفتی, کسی اور مدر دارالعلوم دیوبند کے مفتی, کتنا علم تھا حضرت کے پاس اور جائز کام کیا, کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا تھا. دیکھیے اور فرمائے, افسوس سے مجھے اپنی زندگی میں ایسا دن دیکھنا پڑا جس کی مجھ کو تم سے توقع نہ تھی, اگر آج میں نہ پہنچتا تو مسجد ویران ہو جاتی اور جماعت نہ ہوتی, میرے بعد تو تم اس مسجد کو ویرانی کر دو گے. مجھے افسوس تو سب پر ہے لیکن سب سے زیادہ اپنے اس بیٹے پر ہے, اور بھی نہ جانے کیا کیا کہا. 12 سال کی عمر تھی, 12 سال کے بچے نے اتنا ہی یاد کر سکا واقعے کو. اور بھی نہ جانے کیا کیا کہا, دادا ابا کو دنیا میں والد صاحب سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ تھا, مگر ترک جماعت پر اس قدر گرفت فرمائی اور تمام محلے والوں اور چھوٹی اولاد کے سامنے یہ حضرت والد صاحب اور چھوٹی اولاد کے سامنے یہ حضرت والد صاحب کی انتہائی سعادت مندی تھی کہ انہوں نے ذرہ بھی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا. یعنی زبان سے تو کچھ کہا نہیں لیکن چہرے کے تاثرات سے بھی اندازہ نہیں ہوا. والد کی اصل محبت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی جائز کام بھی ہم کر رہے ہوں لیکن وہ منع کر دیں کہ بیٹا یہ کام مت کرو, اب ہے اصل محبت. اگر باپ نے حرام کام سے روکا ہے, آج اولاد کا حال یہ ہے کہ باپ حرام کام سے روک رہا ہے, اولاد لڑتی ہے اپنے والد صاحب سے, لیکن اصل محبت یہ ہے کہ کسی جائز کام سے بھی منع کر رہے ہیں حاضر ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات تم فرماتے ہیں کہ میں نفلی حج کے لیے جانے والا تھا, سب تیاریاں مکمل تھیں, والد صاحب بیمار ہو گئے, میں نے آ کر عرض کیا کہ ابا کو کہا تم حج پہ نہیں جا رہے, کہا نہیں ابا آپ بیمار ہیں, کہا بیٹا تمہارے اور بھائی بھی بیٹھے ہیں اور بھی لوگ ہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں, چلے جاؤ. مفتی صاحب نہیں گئے. جب حضرت مفتی شفیع صاحب نے دیکھا کہ آپ گئے نہیں, تو فرمایا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے حضرت مفتی شفیع صاحب سے یہ جملہ کہا ہے, کوئی معمولی آدمی کسی معمولی آدمی سے کہتا تو اس کی اتنا اس کا بات کا اتنا وزن نہ ہوتا, ایک اتنا بڑا مفتی ایک بڑے مفتی سے فرما رہا ہے کہ ابا میرا تو اب حج اور عمرہ آپ کے پاس ہی ہے, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے والدین کو ایک نظر دیکھ لینا ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے نفلی, تو فرمایا کہ میرا اب تو حج و عمرہ آپ کے پاس ہی ہے. دعا نکل گئی, کہا بیٹا اللہ تجھ سے اتنے عمرہ اور حج کرائے گا, اتنی حاضریاں ہوں گی کہ لوگ حیران ہو جائیں گے, رش کریں گے تیرے اوپر. دیکھ لیجیے ہر سال تین تین چار چار مرتبہ حضرت کا عمرے کا سفر ہوتا ہے, والدین کی دعا ایسی ہوتی ہے. تو انہوں نے ذرہ بھی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا, بلکہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے سب کے سامنے معافی مانگی, معافیاں مانگ رہے ہیں. بار بار عرض کر رہا ہوں مفتی اعظم ہیں, بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس دن اتنی لتاڑ نہ پڑتی تو عمر بھر احساس نہ ہوتا کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے. دیکھیں یہ ہے اپنے والدین کا ادب اور فرما برداری کرنے والے, ایسے ہی تو یہی چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ چاند تارے ایسے ہی قدموں میں نہیں آئے تھے, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے, یہ والد کی دعا, شیخ کی دعا, اساتذہ کی دعا. تو یہ اسلام ہی کا گمشدہ سرمایہ ہے. تو یہ تین جملے یاد کر لیجئے, اس کا وہ بات آ رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, بلکہ دنیا کو جیب میں رکھیے لیکن دل میں جگہ نہ دیجئے, جیسے پانی کو کشتی کے نیچے رکھیے کشتی کے اندر گھسنے نہ دیجئے, کیونکہ اگر پانی کشتی میں گھسے گا تو خیریت نہیں ہے. جب کشتی میں پانی گھستا ہے تو جو کشتی چلانے والا ملاح ہوتا ہے وہ جلدی سے ڈبے بھر بھر کر اسے نکالنے کا حکم دیتا ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو کہ کسی کے دل میں پانی گھسا ہوا ہے یا نہیں, کیسے پتا چلے گا اس کے دل میں دنیا کی محبت کا پانی گھس رہا ہے؟ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ حکم طاعت کے وقت طاعت کو نہیں بجا لاتا, مثلا جماعت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا, بیماری یا نیند کی وجہ بھی نہیں ہے, بس بیٹھا باتیں کر رہا ہے, کوئی فکر نہیں ہے کہ جماعت میں کتنے منٹ باقی ہیں, یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں زنگ لگا ہوا ہے. اسے خوف خدا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دے دی ہے کہ آؤ میرے غلاموں وضو کر کے تیار ہو جاؤ, جلدی سے میرے دربار میں آ جاؤ, تمہارا مولا تمہیں یاد فرما رہا ہے. ایک بات جو واقعہ پڑا اس پر ایک بات یاد آئی, یہ ہر ایک والدین کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کے ساتھ یہی معاملہ کریں. آج وہ مفتی شفیع صاحب تھے, آج ہماری اولاد ان کے مرتبے کی نہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ ہماری اولاد نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے فاسق تو ہے ہی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ معاملہ کریں گھر چھوڑ کر ہی بھاگ جائے اور مرتد قادیانی کافر وغیرہ نہ ہو جائے, چرسی موالی ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ پڑ جائے. اب ہر زمانے کے حالات اور ہوتے ہیں, جس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ڈانٹتے تھے, کبھی تھپڑ بھی لگائے اپنے متعلقین کو, تو فرمایا کہ امت نے میری سن لی ہے تم میری نقل نہیں کرنا. یہ نہیں کہ حضرت تھانوی کے نقل میں کہاں, اب وہ حالات کہاں ہیں, وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, سامنے لوگ تھے. تو مفتی شفیع صاحب کی نقل, ان کے والد کی نقل کر کے اچھا انہوں نے ایسا کیا ہم بھی ایسا ہی کریں گے, نہیں, اپنے زمانے کے مشائخ سے, مفتیان کرام سے, علماء سے اپنے حالات, اپنے اولاد کے حالات لکھ کر پھر اس کی اطلاع, ایسا نہ ہو کہ ہم تو سمجھیں کہ ہماری اولاد بڑی فرما بردار ہے, ان کی نقل کر لی پھر دل دکھ رہا ہے کہ میری اولاد نے سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی. حضرت والد صاحب نے فرمایا ایسی اولاد ہیں اس زمانے میں, جب باپ کہتا ہے تجھے تھپڑ لگاؤں, بیٹا کہتا ہے میرا ہاتھ نہیں ہے کیا, 14 برس کا بچہ. یہ علامت ہے اس کے دل میں زنگ لگا ہوا ہے. اسے خوف خدا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دے دی ہے آؤ میرے غلاموں وضو کر کے تیار ہو جاؤ، جلدی سے میرے دربار میں آ جاؤ، تمہارا مولا تمہیں یاد فرما رہا ہے. اس ظالم کو مولا یاد فرما رہے ہیں مگر یہ غلاموں میں گپ شپ میں لگا ہوا ہے، لیکن دین کے کام مستثنا ہیں. مثلاً کوئی شخص مسئلہ بتا رہا ہے یا کسی دینی تعلق سے ضروری کام میں مشغول ہے، لیکن ضروری کا لفظ یاد رکھنا. دوسری علامت یہ ہے کہ نافرمانی کے وقت نفس کے تقاضوں پر عمل کر لیتا ہے، نفس کے تقاضوں کی تکالیف کو برداشت نہیں کرتا. یہ بھی دلیل ہے کہ اس کا قلب سقیم ہے، بیمار ہے، سلیم نہیں ہے. جیسا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے حسینوں سے نظر بچانے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا اس حسین کا ابا کھڑا ہو اور وہ ایس پی بھی ہو، پسٹل بھی لگائے ہوئے ہو، تب بھی نظر نہیں بچاؤ گے، یا پھر بھی اس کے بیٹے یا بیٹی کو دیکھو گے، اب کہاں سے طاقت آ گئی؟ یہ کیا بات ہے کہ مخلوق کا خوف تو ہو اور خالق سے بے خوف ہو. معلوم ہوا کہ قلب سقیم اور خستہ ہے، گناہوں سے دل کے ریشے ریشے ہل چکے ہیں، دل فرسودہ اور بالکل نکما ہو چکا ہے، ناکارہ ہو چکا ہے. مبارک وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دے کہ اے اللہ ہم مر جائیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے. مبارک وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دے کہ اے اللہ ہم مر جائیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. اگر گناہ چھوڑنے میں جان نکل جائے تو دے دو جان، اللہ نے ہمیں جان دینے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہمارے اوپر مر جاؤ. میں نے یہ شعر کتاب میں لکھا ہوا دیکھا تھا، ایک مصنف نے ایک صحابی کی شہادت کا نقشہ کھینچ کر نیچے یہ شعر لکھ دیا تھا، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. مومن کی تو شان یہی ہے، انشاءاللہ جس دن ارادہ کر لو گے تو جان نہیں جائے گی مگر آپ کا ایمان بھی نہیں جائے گا، جان بھی رہے گی بلکہ جان میں جان آ جائے گی. جو خدا تعالیٰ کی راہ میں غم اٹھاتا ہے اس کی جان میں اللہ تعالیٰ بے شمار جانیں عطا کر دیتے ہیں. مجاہدین سلوک کو، سالکین کو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے غم اٹھانے والوں کو ہر زمانہ عالم غیب سے ہر سانس میں ایک نئی جان عطا ہوتی ہے. میر جام کیا شعر حضرت والا سے سنا کہ ایک جان دے دو اللہ تعالیٰ سو جانیں عطا فرمائیں گے، یہ جوش دلانے کے لیے ہوتا ہے، جان دے دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے. یہ جان کسی دنیا دار کو حاصل نہیں، چاہے وہ کتنے ہی مرغے کھا لے، کباب اڑا لے، انڈے کھا لے، سوپ پی لے، مگر یہ جان جو اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے عطا ہوتی ہے، عالم غیب سے عطا ہوتی ہے، یہ زمین سے نہیں ملتی. مرغی کا سوپ اور مرغیاں سب زمین سے تعلق رکھتی ہیں مگر عالم غیب سے جو جان عطا ہوتی ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہر وقت عالم غیب سے اس کو نئی جان عطا ہوتی ہے اور دونوں عالم کو کرتا ہے قربان، لذت قرب جس نے پائی ہے، اللہ کے قرب کی لذت جس نے پائی ہے وہ دونوں عالم کو اللہ پر فدا کرتا ہے. یہی اولیاء صدیقین کا مقام ہے، اولیاء اللہ کا سب سے اونچا مقام اولیاء صدیقین ہے، اور اولیاء صدیقین کی تعریف یہ ہے، الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ تعالی شانہ، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دونوں جہاں دے دے. ایک جہاں کی کیا حقیقت ہے؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گرا میں تم سے کیا لی جائے گی. اس مہنگی والی شراب حقیقی کو بے وقوف گدھے نہیں پیتے، اس مہنگی والی شراب کو اللہ تعالیٰ گدھوں کو نہیں پلاتا، اللہ کی محبت کی یہ مہنگی والی شراب اولیاء پیتے ہیں. اور اختر جو آپ سے مخاطب ہے یہ شعر ہے، اور اختر کا جو آپ سے مخاطب ہے یہ شعر ہے، میرے پینے کو دوستوں سن لو، میرے پینے کو دوستوں سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے. یہ الفاظ جو حضرت والا کے پڑھے جا رہے ہیں، کوئی ذرا ان کو یاد کر کے دکھا دے، اس کی نقل کر کے دکھا دے. مضامین تو بیان کر سکتا ہے، لیکن اس ترتیب سے جو حضرت والا چل رہے ہیں، خود حضرت والا فرماتے تھے کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں نے کیا بیان کیا ہے تو میں اس بیان کو دوبارہ اسی ترتیب سے نہیں دہرا سکتا. اللہ والے آسمان والی پیتے ہیں، کافر زمین والی پیتا ہے. اس کو پی کر وہ لیٹرین میں جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے، کیونکہ دنیاوی شراب پینے کے بعد پیشاب لگتا ہے. اس کی شراب کا ایکسپورٹ کیسا ہے جبکہ اللہ کا نام لینے کے بعد انوار پیدا ہوتے ہیں. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. بہرحال یہ تین جملے آپ لوگ یاد کر لیجئے، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی، یہ اللہ کی عطا ہے. اب کل بھی یہ مضمون پڑھا تھا، اب آپ کو ایک راز کی بات بتائے دیتا ہوں کہ یہ جو علوم عطا ہو رہے ہیں، یہ جو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، یہ کس وجہ سے ہے. اب آپ کو ایک راز کی بات بتائے دیتا ہوں. آخری عمر میں میرے شیخ کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو حضرت کا پیشاب پاخانہ میں ہی صاف کرتا تھا. حضرت کے انتقال کے بعد میں نے حضرت کی قبر پر حاضری دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. یہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پاپوش نگر میں ہے، یہی ناظم آباد کے قریب پاپوش نگر میں حضرت کی قبر ہے. ایک دفعہ حضرت والد صاحب احمد برکات ان کے ساتھ ہم گئے، بڑا حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ وہاں پر ایسے انوارات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایسے انوارات برستے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہم دنیا میں ہیں ہی نہیں. ایک صاحب جو بیگ بھی شاید نہیں تھے، جو والد صاحب کا بت کا بیان ہوتا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا، داڑھی بھی ان کی نہیں تھی اور شاید بیگ بھی نہیں تھے، کہ ہم جن کا آپ کے والد تمہارے والد صاحب تذکرہ کرتے ہیں ان کی قبر پر گئے تھے، واقعی ایسا معاملہ ہے. تو والد صاحب کے ساتھ گئے، لیکن وہاں قریب پہنچ کر راستہ بہت پرانی بات ہے، راستہ سمجھ میں نہیں آیا. تو بڑے انوارات ہیں. تو حضرت کے اندر 12 مرتبہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی. حضرت کے انتقال کے بعد میں نے حضرت کی قبر پر حاضری دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ میں نے آپ کے اس بندے کا پاخانہ دھویا ہے، آپ کے لیے ان کا بھنگی رہا ہوں، آپ اس کی برکت سے میرے قلب کی گندگی دور کر دیجئے. ایک مرتبہ میں نے حضرت کا پاخانہ اٹھایا، صاف میرے قلب کی گندگی دور کیجئے. تواضع دیکھیں، عاجزی دیکھیں. جب حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کا آخری وقت تھا تو حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، اور پھر شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو میرے بعد اب کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، جو اللہ نے آپ کو دینا تھا دے دیا. لیکن حضرت والا نے فرمایا کہ بزرگوں کا طریقہ یہی ہے کہ شیخ کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسرا شیخ کیا. حضرت والا نے حضرت اپنے پیر بھائی جو حضرت کے دوست تھے آپس میں لاٹھی کھیلتے تھے، حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے حضرت والا. اور پھر ایسا ادب کیا، ایسا ادب کیا، ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کتنے بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، خود شیخ المشائخ، اتنے بڑے بڑے لوگ حضرت والا سے بیعت تھے، لیکن حضرت والا اس طرح فدا ہوتے تھے، اتنا ادب سے بیٹھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت والا کو کبھی فالج نہیں ہوا تھا، ایک دو سال فالج سے 3 سال 4 سال پہلے کی بات ہے، حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے خانقاہ میں، اشعار پڑھے جا رہے تھے. حضرت والا بالکل حضرت والا ہردوئی کے سامنے اس طرح نیچے 70 سال کی عمر میں دو زانوں ہو کر بیٹھے ہوئے تھے پوری دیر. اور پھر جب حضرت والا کو فالج ہوا، حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مسجد اشرف گلشن اقبال میں بیان ہو رہا تھا، حضرت والا ویل چیئر پر تھے. صرف ویل چیئر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کوئی بیمار آدمی ہے، ورنہ حضرت والا جس محبت سے اپنے شیخ کا بیان سن رہے تھے کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو. اتنی بڑی عمر، خود اتنے بیمار، فالج، دل کے مریض، شوگر کے مریض، لیکن ادب کیسا تھا. تبھی جو دعائیں ملی کہ حضرت والا ہردوئی نے فرمایا کہ بعض مرتبہ استاد شاگرد جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد سے آگے بڑھ جاتا ہے، پھر ہمارے حضرت والا کی طرح اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ ہیں. لیکن حضرت والا کا ادب کیسا تھا؟ ایک مرتبہ میں نے حضرت کا باخانہ اٹھایا صاف کیا, یہ حضرت والا کی ہی برکت ہے کہ حضرت والا کے پاس رہ کر بڑے بڑے بزرگوں کی اللہ تعالیٰ نے زیارت کروائی, ان سے ملاقات کروائی, حضرت والا کی ہی برکت سے. ورنہ حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کے اتنے نزدیک جانا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان سے مصافحہ کرنا, نزدیک بیٹھنا, یہ کہاں ممکن ہے. حضرت والد صاحب سے جو حضرت والا محبت فرماتے تھے وہ بھی اس کی ایک وجہ کہ آگے آگے آنے کا موقع ملتا تھا. پھر حضرت سے دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ اس ناکارہ سے دین کا اپنی مرضی کے مطابق کام لے لے. حضرت سے میں نے دعا کرائی, حضرت کے بالکل آخری دن تھے, میں نے دیکھا کہ اب چل چلاؤ والا معاملہ ہے, بڑے میاں اب آخرت کی طرف جا رہے ہیں تو کچھ لینا چاہیے. تو حضرت نے ہاتھ اٹھا دیے اور والدہ صاحبہ سے فرمایا, حضرت والا کل بھی عرض کیا تھا کہ حضرت والا کی جو والدہ تھی وہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھی, بعد میں شادی ہوئی تھی تو حضرت والا کے سوتیلے والد بھی ہوئے. تو والدہ صاحبہ سے فرمایا کہ تم آمین کہو, بس اللہ سے کیا مانگا مجھے بتایا بھی نہیں, بس اللہ سے کیا مانگا مجھے بتایا بھی نہیں, مگر یہی سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ وہی شعر, اپنی طرف ابھی بھی نظر نہیں, چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں, یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. ورنہ میری کیا حقیقت ہے خاک ہوں خاک, ورنہ میری کیا حقیقت ہے خاک ہوں خاک, خاک ہیں خاک اور کچھ نہیں ہم, خاک ہیں خاک اور کچھ نہیں ہم, مٹی پر آفتاب کی شعائیں پڑتی ہیں تو مٹی چمکنے لگتی ہے, یہ مٹی کا کمال نہیں ہوتا ہے, یہ آفتاب کا کرم اور اس کی شعائے کرم کا کام ہے, ورنہ یہ اختر خاک تیرا ہے, یہ اختر خاک تیرا بے زبان بے سر و ساما ہے, مگر مٹی پہ بھی فیض شعائے مہر تابا ہیں. پھر تین جملے نوٹ کر لیجئے, جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا, ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا. دیکھو دنیا میں کتنے ہی بنگلے بنا لو لیکن مرنے کے بعد کوئی لوٹ کر دیکھنے بھی نہیں آئے گا کہ دیکھیں وہ قالین کہاں گئے, وہ فانوس کدھر گئے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آخرت کی کمائی کما لو, ایک ایک لمحے کی قدر کر لو, کیونکہ مرتے وقت ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ کسی کو ایک سانس کی بھی زندگی نہیں دے گا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں, فَأَخْبَرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَاتِ أَنَّ التَّوْبَةَ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ, کہ موت کا وقت آ جانے پر اگر کوئی پوری سلطنت موت کے فرشتے کو دے دے کہ صرف ایک بار ہمیں استغفر اللہ کہہ لینے دو تو بعوض سلطنت و بادشاہت کے ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اس لیے یہ کہتا ہوں اپنی زندگی کو گپ شپ بک بک اور فضولیات میں مت ضائع کرو, درد برے دل سے اللہ کا نام لیتے رہو, لیکن اتنا نام بھی نہ لو کہ دماغ گرم ہو جائے اور پھر نیند کم ہو جائے. آج کل 1997 میں حضرت والا فرما رہے ہیں, آج کل میرے پاس ایسے بہت مریض آ رہے ہیں کہ زیادہ وظیفے پڑھنے سے جن کی نیند کم ہو گئی, اس لیے وظیفہ معتدل رہے, بس گناہوں سے زیادہ بچو, زہر نہ کھاؤ, چاہے زیادہ سوپ نہ پیو, پھر سوکھی روٹی سے بھی لال ہو جاؤ گے انشاءاللہ. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری فرماتے تھے کہ بھولو پہلوان 24,000 دفعہ اللہ اللہ کر کے جہاں پہنچتا ہے, ایک کمزور آدمی 500 دفعہ ذکر کر کے اسی مقام تک پہنچ جائے گا. آخری وقت میں حضرت والا ایک تسبیح فرماتے تھے 100 دفعہ. ایک شخص کمزور ہے, اس کو شیخ نے کہا تمہاری صحت اچھی نہیں, تم زیادہ ذکر مت کرو ورنہ دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی. تو وہ پانچ ہی سو مرتبہ اللہ اللہ کرنے میں وہیں پہنچے گا جہاں 24,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ میں بولو پہلوان پہنچے گا. یہ لکھا ہوا ہے کہ نوٹ, یہ واز 1991 کا ہے, ہم تو 97 کا سمجھ رہے ہیں, 1991 کا, کیونکہ یہ غالباً 3 وازوں کا مجموعہ ہے. اچھا 1991 کا ہے. تو بعد میں امت کے ضعف کی وجہ سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے صرف 100 مرتبہ ذکر مقرر فرما دیا تھا. جہاں 24,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ میں بولو پہلوان پہنچے گا. اللہ تعالی ہماری صحت و قوت کی رعایت فرماتے ہیں. کمزوروں کی ایک آہ بھی بہت ہے. یہ آہ بڑی عجب چیز ہے. یہ کیا کم کام کرتی ہے. اس پر میرا شعر سنیے. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان. میرا پیام کہہ دیا جا کے مکان سے لا مکان. اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. ابھی کچھ وقت باقی ہے لہٰذا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ بھی آپ کو سنا دوں. حضرت مفتی محمد حسن امرتسی رحمت اللہ علیہ نے جب درخواست کی کہ مجھے بیعت کر لیجئے جامع اشرفیہ لاہور کے بانی, تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیعت کی چار شرطیں ہیں. نمبر 1, 40 اصلاحی خط مجھے لکھیے. نمبر 2, آپ نے دورہ غیر المقلدین سے پڑھا ہے, دوبارہ جا کر دارالعلوم دیوبند میں دورہ پڑھیے. نمبر 3, تجوید و قراءت سیکھیے کیونکہ آپ کی تجوید درست نہیں ہے. بچپن میں غلط پڑھ لیا تھا تو اپنے قرآن کے حروف کی صحیح اپنے قرآن کے حروف کو صحیح کیجئے اور اس قاری کی سند بھی لائیے. نمبر 4, اپنی بیوی سے بھی سند لائیے کہ یہ ملا مجھے کس طرح رکھتا ہے, اچھی طرح رکھتا ہے یا نہیں. مفتی محمد حسن صاحب نے دیوبند جا کر سال پھر دورہ دوبارہ پڑھا اور وہاں سے سند لے آئے. ایک شرط پوری ہو گئی. نمبر 2, اپنے ہی شاگرد سے جس کو بخاری شریف کا دورہ پڑھایا تھا, یعنی حضرت مفتی حسن صاحب شیخ الحدیث تھے, خود دورے کے استاد تھے, لیکن قربان جائیں ان حضرات کے اخلاص پر کہ ایک دفعہ جو شیخ نے کہہ دیا کہ دورہ دوبارہ پڑھیں, پھر یہ نہیں فرمایا کہ حضرت میں خود بخاری کا استاد ہوں, میں اتنا بڑا مفتی ہوں, میں فلاں ہوں. یہ ڈگریاں شیخ کے قدموں میں جو نیلام ہوئیں تو اللہ نے کیسا مقام دیا کہ آج حضرت کے انتقال کو اتنا عرصہ ہو گیا, حضرت کا نام آج بھی باقی ہے. جامعہ اشرفیہ لاہور میں حضرت والد صاحب کے ساتھ جانا ہوا, وہاں جا کر دیکھیے کتنا بڑا مدرسہ ہے وہاں پر. اپنے ہی شاگرد سے جس کو بخاری شریف کا دورہ پڑھایا تھا قرات پڑھی, کیونکہ وہ قاری تھا لہذا اسے پڑھ کر اسے سند لکھوائی کہ سند لکھتا ہوں کہ اب ان کے حروف صحیح ہیں. نمبر 3, حضرت کو 40 اصلاحی خطوط بھی لکھے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان گئے ہردوئی میں اپنے شیخ کے یہاں, تو حضرت والا ہردوئی نے فرمایا کہ حکیم صاحب میرا اصول یہ ہے کہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم شیخ الحدیث اور مفتی بھی کیوں نہ آ جائے, اس کو نورانی قاعدہ پڑھنا ہے دوبارہ, لیکن آپ چونکہ خود شیخ ہیں میں آپ کے لیے نرمی کر سکتا ہوں کہ قاری صاحب آپ کے کمرے میں آ کر آپ کو پڑھا دیں گے. حضرت نے فرمایا حضرت میں یہاں میں سیکھنا آیا ہوں, شاگرد بن کے آیا ہوں, میں خود پڑھوں گا. حضرت والا نے کہا ٹھیک ہے. اب حضرت والا ہردوئی جب معائنے کے لیے نکلے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نورانی قاعدہ پڑھ لیں, اور پھر ہوتے ہوئے یہ شعر پڑھا کہ این چنی شیخ گدائے کو بکو, این چنی شیخ گدائے کو بکو, عشق آمد لا ابالی فتکو. جس جس سے اللہ تعالیٰ نے کام لیے ایک ایک کی آپ داستان دیکھیے تو نظر آئے گا اپنے اساتذہ پر اپنے مشائخ پر وہ کس طرح فدا تھے, وہ کس طرح فدا ہوتے تھے. تو 3 شرطیں. چوتھی شرط, بیوی صاحبہ سے بھی سند لے لی کہ بھائی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, یہ لکھ دو میں آپ کو آرام سے رکھتا ہوں. غرض 4 شرطیں پوری کر کے آئے تب حضرت نے بیعت فرمایا. جب چلے کے لیے تھانہ بھون حاضر, اب وہ ملفوظ آ رہا ہے, جب چلے کے لیے تھانہ بھون حاضر ہوئے تو کچھ ایسے حالات پیش آ گئے کہ بیٹا بیمار ہو گیا. بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکت سے ہمارے خاندانوں کو, جو احباب بیٹھے ہیں جو نہیں, جن کا والد صاحب سے تعلق, ایک دفعہ جو آیا کسی کو محروم نہ کرے. ہماری قیامت تک کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمات کے لیے قبول کر دیں. تو بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں, جیسے یہ خاندان آپ دیکھیے, مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کام لے رہے ہیں, ان کے بیٹے مولانا عبید اللہ صاحب, پھر مولانا فضل الرحیم صاحب, دوسرے مولانا عبد الرحمان صاحب, پھر ان کے پوتے قاری اشد عبید صاحب، بھتیجے، بیٹے، سب سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں، کوئی عالم، مفتی، سب کام ہو رہے ہیں. دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں، دنیا بھی اللہ نے خوب دی، دین بھی اللہ نے خوب دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے والا بنا دے، ہم سے اللہ تعالیٰ دین کے کام لے لے. تب حضرت، تو بیٹا بیمار ہو گیا، بہو بیمار ہو گئی، بیٹی بیمار ہو گئی، تو حضرت حکیم الامت کی خدمت میں عرض کیا، حضرت گھر کے سب لوگ بیمار ہیں، سخت پریشان ہوں. اب حضرت کا ایک جملہ سن لیجئے، مفتی صاحب جب مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے، مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے کہ جو ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے، اسی میں مومن کا فائدہ ہے، لیکن تدبیر کرنا، دعا کرنا، علاج معالجہ کرنا، اسباب اختیار کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن مرضی حق پر راضی رہنا چاہیے. اب سنیے، جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے تو پھر اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے. ابھی کچھ دن غالباً ایک مہینہ پہلے حضرت قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، وہاں نائب ناظم ہیں جامعہ اشرفیہ میں، وہ یہاں پر آئے. حضرت والد صاحب نے فرمایا، مجلس فرمائے، وہ منع کرتے رہے، میں نے کبھی بیان کیا ہی نہیں ہے. والد صاحب نے تھوڑا زیادہ فرمایا ان سے، تو وہ راضی، کیونکہ بیعت ہو چکے ہیں، اور بیعت ہوتے ہی حضرت والد صاحب نے ان کو خلافت دے دی. تو جب وہ بیان کے لیے بیٹھے، مجلس فرمائی، تو آخر میں روتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا پہلا بیان تھا، لیکن آپ کی برکت سے میری زبان اللہ نے لگتا ہے کھول دی ہے، اب میں طلبہ میں جا کر خوب باتیں کروں گا انشاءاللہ. پھر گھر پہ مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے ابا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد یعنی ان کے دادا، وہ بزرگ کتنا میری بات پہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا کہ ان کی زبان کھل گئی، کتنی دعائیں مل رہی ہوں گی. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم نے، کہ میرے والد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ اپنے سسرال گئے ہوئے تھے، تو میرے دادا کو یہ اطلاع ملی کہ میرے والد صاحب نے تصویر کھچوائی ہے. میرے والد صاحب نے بہت سوچا کہ اگر یہ تصویر کھچوانے کا عمل کسی اور استاد سے ہوتا تو میں کیا کرتا، نکال دیتا. تو بیٹے کو خط لکھا کہ اب آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں نے آپ کو ادارے سے فارغ کر دیا ہے، یہ ہیں ہمارے اکابرین. میں نے آپ کو ادارے سے، کبھی کل ہی والد صاحب فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو اختلافات ہے، ٹھیک ہے علماء کا اختلاف ہے، لیکن پرنٹڈ میں کس کا اختلاف ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں. آج وہ بھی تصویریں چھپ رہی ہیں. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ نمک جو ہوتا ہے، نمک وہ کھانے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، کھانا اس کے ذریعے درست کیا جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر نمک میں ہی خرابی پیدا ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے. فرمایا کہ اگر ہم علماء ہو کر بھی یہی باتیں کرنے لگیں تو امت کا کیا حال ہوگا. نوشیروان ایک بادشاہ تھا، سعدی شیرازی رحمۃ اللہ واقعہ لکھا ہے، یہ کتاب مدارس میں اجادیہ میں پڑھائی جاتی ہے. ہمارے اساتذہ ہنس کے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ان کو پڑھائی جاتی ہے جن کو ناڑا بھی باندھنا بھی نہیں آتا، چھوٹے بچے بےچارے. یہ ایسی کتاب ہے کہ دورے کے طلبہ کو پڑھانی چاہیے، ایسی اس میں نصیحتیں لکھی ہیں. تو لکھا ہے کہ ایک دفعہ نوشیروان بادشاہ نے جگہ پڑاؤ ڈالا، نمک کم پڑ گیا. تو وزیروں سے کہا، سپاہی سے نمک کا انتظام کریں. ایک سپاہی کہا میں ابھی لاتا ہوں. کہاں سے لاؤ گے؟ کہا فلانی دکان ہے، اس سے لے کر آ جاؤں گا. بادشاہ نے کہا نہیں، دام دو گے؟ کہا نہیں، تھوڑا سا تو نمک ہے، تھوڑا سا تو چاہیے، اس کے کیا پیسے دیں گے، میں نمک لے کر آ جاؤں گا. نوشیروان بادشاہ نے کیا نصیحت کی، کہا کہ اگر بادشاہ نمک چرانے لگے گا تو جو اس کی عوام اور رعایا ہیں وہ اسے بڑے بڑے چوریاں کریں گے، بڑے بڑے ڈاکے ڈالیں گے. تو یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم دین پر چلنے والے ہم اس طرح کی بے اصولیاں کریں گے تو جو ہمارے جو مرید ہیں، ہمارے جو شاگرد ہیں، جو ہمیں دیکھ کر دین میں آگے آئے ہیں، وہ اس سے بڑھ کر بڑے بڑے کام کریں گے. تو قاری ارشد عبید صاحب نے بتلایا کہ دادا نے خط لکھ دیا، میرے والد صاحب غالباً پنڈی میں آ گئے اور کوئلے کا کام شروع کر دیا. دو سال کے بعد ابا وہاں پہنچ دادا وہاں پہنچے اور میرے ابا سے اور دیکھا کام کر رہے ہیں. کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، بڑی عجیب بات ہے. کہا بیٹا ایک بات بتاؤ کہ اگر ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے، اس میں پھل ہیں، پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ کئی سال اس میں محنت کرتا ہے، اگر وہ باغ ویران پڑ جائے اچانک تو کیا کہو گے؟ کہا اس بیچارے جو باغبان ہے، مالی ہے، اس کی قسمت کو روؤں گا اور کیا کروں گا. تو کیا نصیحت فرمائی، میں اولاد ہوں میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ جو احباب خصوصی ہیں آتے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت ہے. فرمایا کہ بیٹا یہ جو چمن ہے جامع اشرفیہ لاہور، یہ بھی میں نے بڑی محنت سے لگایا ہے، بڑی قربانیاں دے کر بنایا ہے، بڑی محنت سے لگایا ہے. آج جب میں نے تجھے حافظ بنایا، اور حافظ ایسے تھے، قاری اشد عبید صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ رمضان میں سورۃ البقرہ سے شروع کیا، پورے قرآن میں ایک غلطی نہیں آئی، لیکن یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پورے قرآن میں ایک غلطی نہیں آئی. آخری دن جب سورۃ الاخلاص پڑھنے پہنچے وہ پڑھی نہیں جا رہی، غلطیوں پہ غلطیاں آ رہی ہیں، اللہ کا کلام ہے. بچے بچے کو جو سورت یاد ہے اس میں غلطیاں ہو رہی ہیں، نماز ختم ہوئی تو داڑے مار مار کر رونے لگے کہ ابا پورے قرآن میں کوئی غلطی نہیں آئی، یہاں آ کر غلطی آ گئی. کہ بیٹا اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو کہا کہ بیٹا میں نے بڑی محنت سے یہ لگایا ہے، تجھے میں نے حافظ بنایا، عالم بنایا، دین کی خدمت میں لگایا، تم آج دنیا میں لگ گئے اور اپنے اس باغ کو ویران کر دیا. تو کہا کہ ابا آپ حکم کیجئے کرنا کیا ہے. کہ ابا میں نے تو تصویر کھچوائی بھی نہیں تھی. کہا مجھے بتاتے تو صحیح. کہا آپ ہی ناراض ہو گئے تھے. تو کہا اب چلو واپس. کہا ابا کچھ لوگوں کے پیسے دینے ہیں، کچھ سے لینے ہیں، آپ اجازت دیجئے. کیا جن کو دینے ہیں ابھی دو، جن سے لینے ہیں ان کو ٹائم دو، تم چلو میرے ساتھ. تو یہ ہمارے میرے والد نے، ہمارے شیخ نے یہ چمن لگایا ہے، ہمیں اس کی فکر رکھنی ہے. اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم اس کی زیادہ خدمت نہیں کر سکتے، تو اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں. اے اللہ وہ مجبوریاں آپ اپنے فضل و کرم سے دور فرما لیجئے. اے اللہ جو میری مجبوری ہے آپ ایسے اسباب کر دیجئے کہ میری وہ مجبوریاں ختم ہو جائیں، یا مجھے اس کا کوئی اچھا بدل مل جائے. ورنہ کم از کم دعائیں تو کر سکتے ہیں، مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، ہم سب کو اس دین پر قربان کر دیجئے، ہماری جان کو، ہماری اولاد کو، جس دین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے، صحابہ نے جانے دیے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی جان، اپنی طاقت، اپنی مال، اپنی اولاد کو اس دین پر لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. تو فرمایا کہ جب مومن کا، تو کیا عجیب نصیحت فرمائی کہ میں نے تجھے پڑھایا، میں نے تجھے عالم بنایا، اور اب تم دنیا میں لگ گئے ہو، اس کی میرے جو ادارہ ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جب عالم مفتی وغیرہ ہو گئے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دادا شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، پوچھا کہ حضرت میرے دونوں بیٹے عالم فاضل ہو گئے، صلاحیتیں بھی ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے ان کا؟ اگر میں اپنے ادارے میں لگاتا ہوں، آپ کو پتا ہے صلاحیتیں بڑی تھی، اگر اپنے ادارے میں لگاتا ہوں تو لوگ کہیں گے گدی نشینی چل رہی ہے، اگر کہیں اور بیچتا ہوں تو ڈر لگتا ہے ضائع نہ ہو جائے. فرمائے مفتی صاحب اپنے ادارے میں رکھیے، آپ کے ادارے کی جتنی قدر آپ کے بیٹوں کو ہوگی کسی اور کو اتنی قدر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنا دے، دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ تینوں باتوں پر انشاءاللہ عمل کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ خود ہمت کریں، اللہ سے مانگیں اور اپنے بزرگوں سے دعائیں کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.